الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ایک ترغیب جو جنرلی درود پاک کے حوالے سے ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سنتے ہیں تلاوت قرآن۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير،
یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصے میں اور دن کو لاتا ہے رات کے حصے میں، اور اس لیے کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے۔
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ،
یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے پوچھتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی بڑھائی والا ہے۔
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَبَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ،
کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو صبح کو زمین ہریالی یعنی ہری بھری ہو گئی، بے شک اللہ پاک خبردار ہے۔
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ،
اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں سراہا ہے۔
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ،
کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی کے دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ آدمیوں پر بڑی مہر یعنی رحمت والا مہربان ہے۔
وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ،
اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔
لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، مستقیم.
ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنا دیے کہ وہ ان پر چلے، تو ہرگز وہ تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو.
وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ.
اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کوتک یعنی کرتوت.
اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون.
اللہ تم میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کر رہے ہو.
صدق اللہ العظیم.
سبحان اللہ رب العالمین. جل وعلا کا مقدس کلام ہے جو ہمیں بتا رہا ہے زمین کی پیدائش، آسمان کیسے قائم ہے، اور رب العالمین جل وعلا نے کس طرح امتوں پر عبادتوں کو لازم کیا ہے. کوئی بھی شخص کتنی ہی بڑی ولایت کا ایک مقام حاصل کر لے، یہ مقام یقیناً اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت کے ساتھ ہی وابستہ رہتا ہے. یعنی ولی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عبادت کو چھوڑ کر ولی بنا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنا پیارا، اپنا محبوب، اپنا ولی اسے بناتا ہے. یہ سعادت، یہ شرف اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوشش کرنے والا ہوتا ہے، جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی طرف موڑ دیتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو اپنی خوش دلی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے وسوسوں سے، اس کے ہیلوں سے، اس کے ہتھکنڈوں سے ہمیں بچائے، اور دل اللہ کرے کہ عبادت میں لگا رہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی جو سرزمین سندھ کو اپنی برکتیں عطا فرما رہے ہیں، اور پھر یہاں سے جہاں جہاں آپ کے چاہنے والے، ماننے والے، محبت کرنے والے موجود ہیں، ان میں آپ کا فیضان جاری و ساری ہے. آج جو ہماری ممدوع شخصیت ہیں، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک جریر القدر ہستی گزرے ہیں سرزمین سندھ میں، اور ایک معتقدین آپ کی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ عزوجل یہ ایک ایسی ہستی گزرے کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں رہنے والے افراد کی تربیت بھی کی، خود تو صوفی بسفر ٹھہرے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے پاس آنے والوں کی قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق تربیت کرتے چلے گئے. یہی اولیاء کا طریقہ رہا ہے، یہی سلیقہ رہا ہے، دین کی ترویج و اشاعت کا یہ منہج رہا ہے کہ علماء، اکابرین، وہ افراد جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مقام عطا فرمایا، انہوں نے اپنے ساتھ وابستگان کو یوں نہ کیا کہ یہ دین سے بے بہرا ہو جائیں، دین سے دور ہو کر رہیں، اور سب کی ذمہ داریاں یہ یوں اپنے اوپر لیتے رہیں کہ تم جو کچھ کرتے رہو اور ہم ہیں تو کیا غم ہے. نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اللہ سے ملانے والے تھے، یہ اپنے پاس آنے والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف لایا کرتے تھے، اور یہ محبت الحمدللہ ایسی ہوتی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منازل طے کروایا کرتی تھی. آج انشاءاللہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے گرد ہمارا موضوع رہے گا، اور آپ کی سیرت، اوصاف، کمالات وغیرہ، اور آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے کار پر ہم کچھ گفتگو کریں گے. ابھی ابتدا میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. عدنان شیخ بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، ان سے کلام سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مبلغین کے مدنی پھول بھی جاری و ساری رہیں گے. ابھی عدنان شیخ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں.
صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. پڑھتے ہیں درود تو
ملتا سلام تو آتا جواب ہے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
جلوے پھر دکھا
رب کی عبادت کی مجھے توفیق چاہیے، رب کی عبادت کی مجھے توفیق چاہیے، فرما یہ حق سے دعا فرما یہ حق سے دعا سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی جان گئے تو سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہیں حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہیں شفیع الورا سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی اولیان بھی کہا سب سے آخری نبی شیخ و شاب شاہ شیخ و شاب نے کہا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ ہے رضا 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 آخری نبی ہے عقیدہ ہے رضا سب سے آخری نبی نعرہ اتار کا سب سے آخری نبی میٹھے مدینے میں بولا بولا اٹھے مدینے میں بولا بولا آخری نبی میٹھے مدینے میں بولا بولا آخری نبی بات آپ کے گھر کس نہ آئے گا نبی نیا بات آپ کے گھر کس نہ آئے گا نبی نیا سارا نہیں گئے دوسرا ہے
above us.
سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمنا کا لاڈلا سب سے آخری نبی شام ہر دو طرح سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے غبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیق الورا سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بولا تھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی نعرہ اقدار کا سب سے آخری نبی نعرہ اقدار کا سب سے آخری نبی تھے مدینے میں بلا بلا تھے مدینے میں بلا بلا
سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بڑا پیارا کلام جو عقیدے کو بھی بیان کر رہا ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بھی بیان کر رہا ہے، عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جب بندہ یوں تصور کرے کہ اب حضور سے استغاثہ کرنا ہے، حضور کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرنی ہے، تو کس طرح سراپا التجا ہونا چاہیے؟ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام ہمیں سکھا رہا ہے، اور رب العالمین جل وعلا کے اس فرمان کی بھی گویا ایک ترجمانی اور عقیدہ جو اس فرمان میں بیان کیا گیا وہ اس کلام میں بطور ردیف استعمال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اسی عقیدے پر اٹھائے، اور عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے نیک بندوں کا یہ اوصاف رہا، یہ کردار رہا، اور یہی طرز عمل رہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اور ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے تھے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود خاتم النبیین ہونے کے طرز بندگی کو اپنایا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور عبادت اور اس کے حضور سجدے، اس کے حضور نمازیں، اس کے احکامات کی بجا آوری، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف فرامین میں بلکہ عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس سے پر نظر آتی ہے، اور پھر یہی وہ تسلسل ہے جسے اس امت کے اولیاء اور نیک افراد میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے باقی رکھا اور اسی کو صراط مستقیم فرمایا، اور اسی کی طرف لوگوں کے لیے دعا تعلیم فرمائی کہ اسی کی طرف آئیں، وہی لوگ جو اس طرح اپنی زندگی بسر کرتے رہے انہیں فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج کی ہماری ممدوع شخصیت ہیں، انشاءاللہ آپ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ رکن شورا الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں جلوہ فرمائے، میں چاہوں گا کہ آپ ہی اس ٹاپک پر آغاز فرمائیں، آپ کا کچھ تعارف، فلاست با سعادت اور دیگر کچھ احوال۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ یہ قاسمی سادات سے تعلق رکھتے ہیں
سبحان اللہ.
اور آج سے تقریباً 350 سال پہلے ان کی ولادت 1101 سن ہجری میں ہوئی. اور یہ ان کی پیدائش جو ہے وہ حویلی حالہ حویلی جو شہر ہے مٹاری کا اس میں یہ پیدا ہوئے. اور ان کے جو آبا و اجداد ہیں یہ حرات وغیرہ سے ہجرت کر کے, ویسے تو ظاہر سید ہیں تو سادات کا تعلق تو مدینے سے ہے,
سبحان اللہ,
وہاں سے جو ہے وہ حرات کی طرف افغانستان کی جانب ان کے بزرگوں نے ہجرت کی اور وہاں سے یہ ہند میں آئے اور یہاں حویلی حالہ کے اندر حالہ حویلی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے قیام کیا. اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ سید حبیب اللہ تھے اور ان کی پیدائش وہ بھی دیندار شخصیت تھے اور انہوں نے علم دین انہی کے پاس حاصل کیا ہے. ایک اور بزرگ تھے نور محمد نام تھا ان کا اور نور محمد جٹ بھی لکھا ہوا ہے جو ہے کتابوں کے اندر نور محمد جٹ, اور ان کے پاس بھی یہ پڑھتے رہے, یہ بھی کوئی عالم دین ہوں گے. تو یوں جو ہے وہ ابتدائی دنوں میں ہی جو ہے ویسے سادات سے ایک تعلق تھا, وہ خاندانی جو شرافت ہے وہ تو آپ کے اندر موجود ہی تھی. اور پھر ان کو جو ہے وہ اپنے والد صاحب کی صحبت بھی نصیب ہوئی اور اپنے استاذ نور محمد صاحب کی جو ہے وہ صحبت نصیب ہوئی, تو یہ علم سے بھی مالا مال ہوئے. اور ویسے جو شاعر کے طور پر یہ مشہور ہیں, انہوں نے ویسے تو یہ فارسی پر بھی کافی دسترس رکھتے تھے, ان کو فارسی بھی آتی تھی ہندی بھی آتی تھی. اور اس زمانے میں جو دفتری زبان تھی حکومتی زبان تھی اور جسے قومی زبان کہتے ہیں وہ فارسی تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے سندھی زبان کو منتخب کیا اپنی شاعری کے لیے اور اس میں جو ہے وہ ان کی ساری شاعری یہ سندھی پر مشتمل ہے. اور جو اشعار ہیں اس کے اندر بھی تصوف بھی جھلکتا ہے اور دین اسلام کی تعلیمات بھی جھلکتی ہیں. اور ویسے جو ہے وہ ان کو سفر کرنے کا بڑا شوق تھا اور انہوں نے جو ہے وہ اچھا ان کی جو جوانی ہے وہ کوٹری کے علاقے میں جو ہے وہ بسر ہوئی. ویسے آج کل کوٹری تو اس طرف ہے سندھ کے, ہماری کراچی سے جانے سے پہلے کوٹری آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے حیدرآباد آتا ہے. تو اس زمانے یہ بھٹ شاہ کے قریب ہی کوٹری کا بھی تھا, وہ بدلتا رہتا ہے نا جغرافیہ اور دریا اپنی جو ہے وہ سمت بھی تبدیل کرتا ہے. تو بہرحال کوٹری جو ہے وہ اس زمانے میں بھٹ شاہ کے قریب تھا, دو کوس کے فاصلوں پر لکھا ہے, 200 کوس غالباً لکھا ہے یا اتنا یا بہرحال قریب ہی تھا. تو انہوں نے جوانی کا جو حصہ ہے وہ کوٹری کے اندر ہی جو ہے وہ گزارا ہے. تو بہرحال یہ بزرگ جو ہیں وہ بہت زیادہ سفر بھی کیا کرتے تھے. تو اس طرح ان کے یہ مختلف جو ہے وہ حالات جو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں اس طرح کے.
اللہ کریم برکت عطا فرمائے. استاد صاحب آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاہ عبد الطیف بٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کی شاعری, صوفیہ کو دیکھا جائے اور ایک بڑی تعداد ہے جن کے علماء ہیں اور کام ان کا پند و نصائح وغیرہ کا بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بھی بتا رہے ہیں, لیکن کئی سارے افراد ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے شاعری کو اپنا بڑا ایک ذریعہ بنایا لوگوں کی اصلاح کے لیے.
اصل میں جو محبت اور عشق ہے نا یہ شعر اور شاعری سے پروان چڑھتا ہے. اور اگر امیر علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو عشق رسول ہے محبت رسول ہے اس میں اضافہ ہو, تو پھر آپ اچھے نعت خوان سے جو اچھے شاعر ہیں ان کی نعتیں سنیں. اور اسی طرح جو ہے وہ خوف خدا جو ایک مسلمان کے دل میں ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے خوف خدا میں اضافہ کرے, تو وہ جو استغاثے پر یہ جو حمد پر اشعار ہیں اللہ پاک سے جو ہے دعائیہ جو اشعار ہیں امیر علیہ سنت کے الحمدللہ عزوجل بے شمار جو شعر ہیں وہ خوف خدا کے تعلق سے ہیں, اللہ پاک کی یاد کے تعلق سے ہیں. تو یہ سننے سے بھی عشق و محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور جذبات جو ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور پھر جو اس کے اندر جو لطف و سرور ہے تو وہ آل محبت مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے ہمیں اپنی محبت اور اپنے پیاروں کی محبت دی ہے تو وہ محبت پروان چڑھتی ہے, محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور ایسی کیفیات نصیب ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ دل جو ہے وہ بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. جیسے مدینہ شریف کا ہم ذکر کرتے ہیں تو کوئی مدینہ شریف جا کر ہو آیا تو یوں لگتا ہے کہ دل وہیں رہ گیا ہے اور جو ہے بغیر دل کے ہی جو ہے وہ ہم یہاں پہنچ گئے اور کیوں آ گئے مدینہ شریف کو چھوڑ کر. تو یہ ہے وہ محبت جو یہ شاعری سے پروان چڑھتی ہے اور یہ شعر جو ہیں اور پھر اچھے شعر خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کرتے تھے. حضرت حسان بن ثابت جو ہے وہ ممبر رسول پر جو ہے وہ بیٹھتے, حکم ہوتا کہ آپ بیٹھو اور پھر جو ہے وہ نعتیہ اشعار پڑھو. باقی جو ہے وہ جب یہ کیسا منظر ہوگا خالد بھائی کہ جب مدینہ شریف پر ممبر رسول پر جو ہے وہ تشریف فرما ہیں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جو ہے وہ شعر سن رہے ہیں اور کیسی داد ملتی ہوگی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور جو ہے وہ کیسا وہ سرور بن جاتا ہوگا, وہ محفل کا انداز کیسا ہوتا ہوگا. تو صحابہ اکرام جو ہے وہ کس طرح لطف لے لے کر زیارت رسول بھی کرتے ہوں گے اور جو ہے وہ شعر بھی سنتے ہوں گے. تو وہ تو پھر جو ہے وہ آدمی تصور کی بالکانی میں جب جو ہے بالکونی کے اندر تصور کی بالکونی میں جھانکتا ہے تو ایک اور بھی لطف و سرور جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے.
واحسن منك لم ترقت عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مطلعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء
سنت نے ایک وہ تخیل جمایا ہے نا کہ سفر معراج کا معاملہ ہے وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دلہا بنا سرور ہوگا. تو اسی ایک تناظر میں اگر دیکھیں کہ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدر محفل میں ہے اور انہی کی بابت پڑھا جا رہا ہے وہ احسن منک لم تر قط عینی, یا رسول اللہ آپ کے جیسا تو میری آنکھ نے دیکھا نہیں, تو ایک ذوق یہ کہہ رہا ہے کہ جو صحابہ پیچھے محفل میں جلوہ فرما ہوتے ہوں گے نا تو وہ اوپر اٹھ اٹھ کر حضور کو دیکھتے ہوں کہ یہ کیسا جمال ہے کہ یہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. وہ آج معلوم ان قلم تلی دن نسا, واقعی یہ جو بات ہے وہ واقعی ایسا اثر رکھتی ہے, تیر بہدف ہوتے اشعار صحیح ذوق اور پورے وزن کے ساتھ بر محل آ جائیں تو یہ پورے کلام کو یوں سمجھے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہوتی ہے. دان بھائی
جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا خالد بھائی, واقعی جو اچھے اشعار جس کی ترغیب قبلہ رکن شورا نے بھی ارشاد فرمایا تو اسی طرح ہے, اور یہ جو شاعری کے ذریعے دراصل جو اولیاء کرام ہیں ان کا مقصد یعنی دو طرح سے دیکھ لیجئے, یا تو جو نعتیہ اشعار ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف پر مبنی ہے تو اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار بھی ہے اور آپ علیہ السلام کی توجہ چاہنا یہ بھی اس کے اندر ایک عنصر ہو سکتا ہے. اور جب ہم صوفیہ کرام کی جو شاعری ہے بالخصوص جیسے شاہ عبد الطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو یہ مقصود ہے لوگوں کی اصلاح, اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ لوگ تعلق کو جوڑ لیں, اور جو اسلام ہے جو دین ہے نبی پاک علیہ السلام کی جو مبارک تعلیمات ہیں ان کو وہ اپنانے والے بن جائیں. اس کے ذریعے مختلف اولیاء کرام کا مختلف طریقہ کار رہا ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا. ان میں سے حضرت شاہ عبد الطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا مبارک انداز اشعار کے ذریعے, اور وہ بھی حالانکہ آپ ہرات سے آ رہے ہیں لیکن جس خطے میں چونکہ آپ ہیں وہاں سندھی بولی جاتی ہے, اور اس وقت ویسے بر عظیم جو پاک و ہند تھا یہاں فارسی بھی بولی جایا کرتی تھی لیکن آپ کا انتخاب سندھی زبان پر تھا کیونکہ جس علاقے میں آپ جلوہ گر ہیں جہاں رہ رہے ہیں وہاں لوگ سندھی بولنے والے ہیں اور زبان کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کو جب نبی پاک علیہ السلام نے کسی دوسری قوم کی جانب دوسرے ملک کی جانب بھیجا تو اب یہ اس زبان سے نا آشنا تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہ کریم نے صحابہ کرام کو ان صحابہ کو جنہیں حضور نے بھیجا تھا اس زبان پر دسترس عطا کر دی. وجہ کیا تھی کہ یہ ایک فطری بات ہے کہ آپ جب کسی آدمی سے اس کی زبان میں بات کرتے ہیں تو وہ ایک انسانی فطرت ہے کہ آدمی متوجہ ہوتا ہے, قریب ہوتا ہے اور انسیت پاتا ہے. ورنہ ایک آدمی کسی زبان میں بول رہا ہے اور دوسرا اگرچہ سمجھ رہے ہوں, دونوں علیحدہ علیحدہ زبانوں میں بات کر رہے ہوں تو وہ انسیت نہیں رہتی. لیکن اگر یہ والا معاملہ ہو کہ جو زبان سامنے والا بول رہا ہے آپ بھی اسی میں بات کرنا شروع کر دیں, اور ایسے اتفاقات اس طرح کی باتیں معاشرے کے اندر عام ہیں. میں ایک دفعہ جو ہے وہ ایسے ہی کسی کام سے گیا تو بازار میں, تو وہ جو مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس سے میں مخاطب ہوں, خرید و فروخت کا معاملہ تھا, اس کا کوئی ہند کو اس کی زبان تھی, میری زبان سے نا ایسے اتفاقی طور پر ایک آدھ جملہ نا ہندکو کا نکل گیا. وہ یہ سمجھنے لگا کہ یہ ہندکو ہے, تو اس نے مجھ سے بات کرنا شروع کر دی, کہہ رہا آپ بڑی اچھی ہندکو بول رہے ہیں. تو یہ میرے لیے اچمبے کی بات تھی کہ میں ہندکو اچھی بول رہا ہوں. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا میں ہندکو نہیں ہوں, مجھے نہیں آتی. تو کہنے لگا ابھی تو آپ بول رہے تھے. تو میں نے کہا بس وہ کچھ افراد سے یوں واسطہ ہے, تو ایک آدھ جملہ وہ جتنا تھا وہ نکل گیا, تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید. تو اس نے بڑی اپنائیت والا
جو
ہے نا میرے ختم ہو گئی, تو اس نے بڑی اپنائیت والا میرے ساتھ جو ہے نا کیا, اور وہ دوسرے کو بھی بتانے لگا, بولا یہ ہند کو بول رہا تھا ابھی. تو یوں یعنی ہماری زندگی کے اندر بھی اس طرح کے واقعات جو ہے وہ دن رات ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی شخص کوئی اپنی زبان میں بات کرتا ہے, اپنے علاقے والا ہوتا ہے, تو انسان طبعاً اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو حضرت شاہ عبد الطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقصد لوگوں کی اصلاح تھا. زبان اور کا بھی انتخاب کیا جا سکتا تھا, لیکن جہاں آپ نے وہ اپنا قیام فرمایا, بھٹ شاہ جو جگہ تھی, اور بھٹ ویسے ہی یہ ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں سندھی زبان میں, تو ویران تھا, لیکن آپ نے وہاں بیٹھ کر اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کو دین کا وہ پیغام دیا کہ وہ ویران جگہ اللہ تبارک و تعالی کے اس نیک بندے کے وہاں جلوہ گر ہونے کی وجہ سے آباد ہونا شروع ہوئی اور اب وہ ویرانہ نہ رہا. تو یوں یہ اصل دراصل صوفیہ کرام کا یہ اپنی جو ہے مختلف انداز ہیں, جسے حکمت کہہ لیجئے, کہ لوگ کس انداز میں دین کی طرف مائل ہوں گے تو پھر وہ جس کی شریعت میں گنجائش بھی ہے. ایسا نہیں کہ لوگوں کو بلانا ہے تو معاذ اللہ خلاف شریعت جو ہے وہ بندہ حرکات شروع کر دے کہ جی لوگوں کو دین سے جوڑا جائیے. نہیں, جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حقیقی اولیاء ہیں, سچے جو نیک بندے ہیں, وہ ہمیشہ دین اور شریعت کا پاس رکھتے ہیں, دین سے جوڑ رہے ہیں, یہ کبھی بھی غلط طریقہ کار اختیار نہیں کرتے. تو جس چیز کی شریعت نے اجازت دی, آپ ان کے اشعار دیکھیں, وہ اگرچہ سندھی زبان میں ہے لیکن آپ کو اس میں حسن اخلاق ملے گا, اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ملے گی آپ کو, نبی پاک علیہ السلام کی محبت ملے گی, صحابہ کرام کا پیار ملے گا آپ کو, اور ان کی منقبت, ان کی عظمت, ان کی رفعت کا بیان ملے گا. لوگوں کو وہ جو ایک غفلت طاری ہو جاتی ہے اس پر جھنجھوڑنا ملے گا آپ کو, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ آپ کی اشعار, آپ کی باتیں سن کر دین کی طرف آئے, توبہ ہوئے, تائب ہوئے, اور یوں حل یوں جوگ در جوگ جو ہے لوگ آپ کے گرد جمع ہو کر دین پر, اسلام پر, شریعت پر, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو انہوں نے آمنا و صدقنا کہہ کر, بعض غیر مسلم بھی حاضر ہوتے, مسلمان ہوتے, اور جو فساق فجار تھے توبہ و تائب ہو کر وہ اچھی زندگی گزارنے والے, دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے. تو یہ ایک ان کا حکمت کا انداز تھا, اور لوگوں نے, اور وہ جو آپ کا مشہور زمانہ جو آپ کا دیوان ہے, کلام ہے, شاہ جو رسالو, تو اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے, دیگر اور کئی زبانوں میں بھی, کئی زبانوں میں ہونا, اور یوں کہہ لیں کہ بعض دوسرے ممالک میں بھی اس کی پذیرائی کا ہونا, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی تعلیمات واقعی وہ ہیں کہ جس کی جانب لوگ لپکتے ہیں, کہ واقعی یہ وہ آفاقی پیغام ہے جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ مردوان نے دیا, اور وہی پیغام آپ نے اشعار کی صورت میں لوگوں تک پہنچایا.
بالکل عدنان بھائی, یہی بات ہے. اور دیکھیں کہ آفاقی تعلیم تو قرآن کی تعلیم ہے.
جی,
قرآن اپنی تعلیم اتنی پیار سے دیتا ہے کہ اس تعلیم کو سمجھ کر سمجھنے والا پھر اسے کسی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ کرے, یعنی چاہے وہ سندھی میں آ جائے, چاہے پنجابی میں آ جائے. آپ دیکھیں تو جس زبان میں دیکھیں, شعراء جب قرآن کو اپنے افراد کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اپنی زبان میں, تو وہ ایک الگ ہی ذوق رکھتا ہے, الگ ہی اس میں ایک محبت اور کیفیت ہوتی ہے. کچھ اشعار کا ترجمہ ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے, वो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। फरमाते हैं कि घने बादल नीचे आ रहे हैं और पानी की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। अपने बैलों को बाहर निकालो और मैदानों का रुख करो। ये वक्त मायूस बैठने का और सुस्ती करने का नहीं। देखो फुहार पड़ने लगी है।
वाह,
ये अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी मायूसी दूर करने के लिए बरसाई हुई है।
वाह,
अब देखे जब ये अंदाज होता है कि कुदरत के हसीन मनाजिर भी हैं, उनको भी बंदा देखता भी जाए, समझता भी जाए, अपनी मायूसी को दूर करे, एक मोटिवेशन इनसे ले, और फिर ये बारिश बरसाने वाले, इस बादल को चलाने वाले, ये बेल फरबा करने वाले मालिक व मौला की तरफ रुजू करे। ये एक आप जरा इस खित्ते की तरफ कभी सफर करें तो देखें कि लोग वहां के रहने वाले कितने सादा हैं। एक तो है ना कि आप बड़े दलाइल काहिरा बाहिरा से किसी को जवाब दे रहे हो या किसी को समझा रहे हो, लेकिन कभी होता है बिल्कुल मुखातबीन जो होते हैं बिल्कुल अवाम है, उनको आप सितारे के निकलने से, सूरज के डूबने से, इन चीजों से समझा रहे होते हैं। देखो जैसे ये डूब गया जिंदगी भी डूब जाएगी, ये बात फौरन समझ में आ जाती है। हालांकि कई मरतबा ऐसा होगा राशिद भाई कि कितने ही अपने हाथों से मुर्दे दफनाए होंगे, कितने ही उनको मरते हुए अपने आंखों से देखा होगा, लेकिन जब ये देखा जाए कि यार ये देखो ये सूरज क्या पैगाम दे रहा है, ये बात वाकई फिर कभी चोट कर रही होती है और इस तरफ आ रही होती है। तो जो हिकमत है ये सूफिया का एक ऐसा तुर्रा इम्तियाज रहा है कि इन्होंने इसको अपना कर यूं समझे कि चटियल मैदानों को भी हमवार किया है और वहां भी अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत की खेती को खिलाया है।
दुरुस्त फरमाया खालिद भाई आपने। और यूं अगर कहा जाए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिकमत का फैजान अल्लाह पाक के औलिया को नसीब हुआ है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिकमत अता की गई वो रब की तरफ से अता की गई, बल्कि आपकी तरबियत अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई के लोगों को जब नसीहत करनी है, लोगों को जब नेकी की दावत देनी है तो अच्छी नसीहत, पक्की तदबीर, हिकमत के साथ लोगों को दीन की तरफ बुलाना है। और इसी पैगाम को जब भी किसी मुबल्लिग ने, दाई ने इख्तियार किया है, अल्लाह पाक ने उसे कामयाबी अता की है। अगर इसकी मौजूदा दौर में मिसाल देखें तो किबला अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी हजरत मौलाना इलियास कादरी जीदा मजदू की मुबारक शख्सियत और आपकी मुबारक तालीमात हैं। बिला शुबा आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, साहिब इल्म, सूफी बुजुर्ग हैं। आप चाहते तो दलाइल के जरिए, मुनाजरों के जरिए और इसी तरह के इल्मी गुफ्तगू के जरिए लोगों तक दीन की दावत को पहुंचा सकते थे, और कई उलमाए किराम इस तरीकेकार के जरिए दीन की दावत पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन आपने मुनासिब ये समझा कि इस वक्त जो आवाम की हालत है, जिससे सही तरह से उर्दू बोलना भी नहीं आती, जिसे सही तरीके से नमाज पढ़ना तक नहीं आती, तो ऐसी कौम के सामने दीगर दलाइल उलमाए किराम दे रहे हैं, तो आपने इस तरीके को इख्तियार फरमाया जो इंसानी फितरत के बहुत करीब है। बहुत सादा अंदाज में आपने जबान का इंतखाब किया, सादा अंदाज में दीन की दावत को आम किया, नतीजा फिर लोगों के सामने है। लाखों लाख लोग दावत इस्लामी से वाबस्ता हैं, नमाजी बने, हाफिज़े कुरान बने, आलिम दीन बने, मुफ्ती बने, और इस तरह दुनिया भर के अंदर दीन का जो पैगाम पहुंच रहा है ये यकीनन उसी आफाकी जो तालीमात हैं उसी का फिजान असर है। शाह अब्दुल लतीफ बिताई रहमतुल्लाह अलैह की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि अल्लाह पाक ने अपने नबियों को मुख्तलिफ जो मोजिजात अता किए उसकी एक हिकमत उलमा किराम ने यह बयान फरमाई कि जिस दौर में जिस चीज का तकाजा था या जिस चीज की जरूरत थी वैसा ही उस नबी अली सलाम को मुजज़ा अता किया गया। हजरत मूसा अली सलाम के दौर में जादू का बहुत ज्यादा जोर था, अल्लाह पाक ने मूसा अली सलाम को जो मुजज़ा अता किया जिसने जादूगरों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हकीकत कुछ और है। हजरत दाऊद अली सलाम के जमाने में जबानों का बड़ा शोहरा था, खूबसूरत आवाजों का बड़ा शोहरा था, अल्लाह पाक ने दाऊद अली सलाम को कैसी खूबसूरत जबान अता फरमाई, और आप जब जबूर शरीफ पढ़ा करते तो कैसा एक सहर तारी हो जाया करता, लोग अल्लाह पाक की आयात सुनकर, अल्लाह का कलाम सुनकर कैसे मबहूत हो जाया करते थे, और बाज़ुकात लोगों की रूहें तक कब्ज हो जाया करती थी, जाने निकल जाती थी। इसी तरह अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ अंबिया किराम अलैहिम सलाम को मुख्तलिफ मोजज़ात दिए। शाह अब्दुल लतीफ भिताई रहमतुल्लाह अलैह जिस दौर में आप तशरीफ लेकर आए तो उस दौर में लोगों में शायरी का बड़ा एक शौक था, लोग इस चीज को पसंद करते थे, लोगों की तबीयतों का मिलान इस तरफ था।
اب لوگوں کو سمجھانا تو تھا، اللہ پاک کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنی تھی، خوف خدا بھی پیدا کرنا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت، آپ کی تعلیمات، آپ کے صحابہ کا پیار بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا تھا. اب طریقہ یہ بھی اختیار اس وقت کیا جا سکتا تھا کہ بیانات کیے جاتے، کتابیں لکھی جاتی، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ میں اس طریقہ کار کے مطابق اگر لوگوں کو دین کی دعوت دوں گا، لوگوں کو عقائد اہل سنت بیان کروں گا تو لوگ زیادہ مائل ہوں گے. تو پھر آپ نے شاعری کو ایک اس طریقہ کار کے مطابق منتخب کیا، اور شاعری کے اندر آپ نے زیادہ تر کیا کیا، عقائد کو بیان کیا، اللہ پاک کی محبت کو بیان کیا، نبی پاک علیہ السلام کے عشق کو بیان کیا، اور صوفیہ کی تعلیمات کو بیان کیا، اور قرآن و حدیث کا جو علم آپ نے حاصل کیا تھا اس علم کو اپنی شاعری کے اندر بیان کیا. اب لوگ کیا کرتے، شاعری پڑھتے، شاعری پڑھ کر لوگوں کے عقائد بھی درست ہوتے، شاعری پڑھ کر عشق رسول بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا، اور شاعری کے ذریعے آپ کا جو پیغام تھا، جو کہ حقیقی طور پر قرآن و حدیث کا پیغام تھا، لوگوں تک پہنچا اور لوگوں کی اصلاح کا یہ سامان بنا. تو اچھا، اور یہ جو آپ کا جو دیوان ہے شاہ، جو رسالو جو ہے، یہ بھی آپ کے مریدین نے اس کو جمع کیا تھا، کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس کو جمع نہیں کیا. آپ مخلص شاعر بھی تھے، صوفی باصفہ بزرگ بھی تھے، آپ نے جو کلام لکھا، کلام لکھ کر پیش کر دیا مریدین نے، بعد میں اس کو جمع کیا، اور پھر بعد والوں نے، یعنی کئی سال گزرنے کے بعد جب اس کلام پر تحقیق کی گئی تو عقلیں دنگ رہ گئیں کہ یہ فن عروض یعنی شاعری کے اعتبار سے بھی بالکل کامل، اس کی بہریں، اس کے جو قافیے ردیف بالکل بہترین، اور اس کا جو تصور، جو آپ کے تخیلات، وہ اتنے عمدہ ہیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے کہ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ جو اس سرزمین پر آئے کہ جہاں علمی طور پر لوگ اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے، ایسا آپ نے اپنے کلام کے اندر اس چیز کا اس وقت بھی خیال کیا. بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کو شاعری نہیں آتی اور لوگ شاعری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ کا کچھ بنا کر پیش کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو دین کی باتیں شاعری کے اندر لا کر وہ دین کی یعنی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں، توہین کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو تھوڑا سمجھ لینا چاہیے کہ شاعری کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ شاعری کے اندر کچھ بھی بیان کرتے رہیں. تو اس لیے دو باتیں عرض کروں گا، ایک تو یہ ہے کہ شاعری آپ جب پڑھیں تو کسی عالم دین کی پڑھیں، مسند شاعر کی پڑھیں، اور دوسرے نمبر پر آپ اگر کسی کی بھی شاعری پڑھتے ہیں تو آپ ان کے نظریات کو فوراً قبول نہ کر لیں، کیونکہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ شاعری کے اندر مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی شاعر عموماً کیا ہوتا ہے، جھوٹ بہت زیادہ ملا رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ وہ تخیلات کی دنیا میں پرواز کر کے وہ کچھ شاعری کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ بھی ہے کیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ بعض وقت گمراہیت کی طرف بھی چلا جاتا ہے. اولیاء کرام، علماء کرام کی اگر شاعری کو پڑھا جائے، امام اہل سنت کی شاعری کو پڑھا جائے، آپ کے خلیفہ صوفی جمیل الرحمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کو پڑھا جائے، آپ کے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کو پڑھیں، تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کو پڑھیں، اور اگر آپ اپنے دل میں خوف خدا، عشق مصطفیٰ، نبی پاک کی، صحابہ کی محبت کو پیدا کرنا چاہیں، اور اگر آپ نیکی کی دعوت کا جذبہ بیدار کرنا چاہیں، تو میں عرض کروں گا قبلہ امیر اہل سنت کی شاعری کو پڑھیں.
ماشاءاللہ،
اس سے انشاءاللہ آپ کے اندر یہ صفات پیدا ہوں گی، اور فطری طور پر انسان کو اس چیز سے جو لگاؤ ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا
انشاءاللہ.
الحمدللہ، داؤد اسلامی کا جو مکتبۃ المدینہ ہے، اس نے جو وہ مستند علماء، بالخصوص جیسے سیدنا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، آپ کا جو نعتیہ دیوان ہے الحمدللہ بہترین انداز میں اس کو شائع کیا ہے ہدایہ کے بخشش کے نام سے، اور اسی طرح صوفی جمیل الرحمن رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے عدنان بھائی کے پاس جو ہے ماشاءاللہ سبھی جو دیوان مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ ہیں. یہ آپ یعنی ایک تو یوں کہہ لیں کہ ہمارے ہاں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کی ترغیب بھی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو شائع کیا گیا ہے اس کے اندر اس پر یوں کہہ لیں اسے مستند انداز میں جو پیش کرنے کا جو انداز ہے، یعنی جو تحقیق کر کے اس کے بعد شائع کیا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو جن بزرگوں کے کلاموں کو پڑھنے کی امیر علیہ سنت ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، جیسے حضرت کفایت علی کافی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کے دیوان پر بھی الحمدللہ अपना अलमदीनत इल्मिया में काम जारी है।
माशाल्लाह जी, क्या बात है, दावत इस्लामी के इस्लामिक रिसर्च सेंटर
और एप्लीकेशन भी है अदनान भाई माशाल्लाह दिखा रहे हैं, तो आप बजरिया एप्लीकेशन भी जो है वो इससे इस्तिफादा कर सकते हैं, और इसी तरह जो किताबें शाये शुदा हैं उन्हें पढ़कर भी मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल और अल्लाह तबारक व तआला के खौफ के अंदर इजाफा कर सकते हैं।
नात कलेक्शन के नाम से, नात कलेक्शन के नाम से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जा सकता है प्ले स्टोर से, और अल्हम्दुलिल्लाह सर्च ऑप्शन के साथ मौजूद है। कोई लफ्ज आपने लिखना है उस लफ्ज पर, जिस तरह अभी किबला रुकने शुरा इरशाद फरमा रहे थे कि मोहब्बत मदीना को आम करने के लिए अमीर अहले सुन्नत या दीगर जो शुआरा है उनके कलाम को सुना जाए, तो इस एप्लीकेशन में आए और एक लफ्ज मदीना लिखें, तो जितने ये इन शुआरा ने जिनके दीवान इस एप्लीकेशन में मौजूद है, आला हजरत खुलफा आला हजरत और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुम अलिया, और इनकी शायरी में जहाँ जहाँ लफ्ज मदीना इस्तेमाल हुआ होगा वो आपको नजर आ जाएगा। और इसी तरह बहुत सारे फायदे हैं जो हम इन एप्लीकेशन से इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कोई मौजू डिस्कस करना हो, और मेरे अपने यूज़ में ये बड़ी रहती है, कोई मौजू डिस्कस करना हो और उस मौजू पर जो बात अभी हमारी चली रही थी कि मजमून बयान हो जाता है, लेकिन इस मजमून को कंक्लूड किस बात पर किया जाए, क्या कहा जाए, ऐसा आखिरी जुमला क्या हो, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का एक अंदाज देखते आ रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुम अलिया की तहरीर में भी इस चीज़ को देखा जा सकता है कि मजमून पूरा आएगा और उसके बाद एक शेर आ जाएगा, उससे मिलती जुलती दुआ, जो पूरा मजमून पहले बयान हुआ फिर वही अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज कर दी कि मालिक व मौला मुझे ये सिफत अता फरमा दे, कभी नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिगासा हो गया, तो ये एक बहुत अच्छा काम है जिसे हम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हैं जिनकी तरगीब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दावत इस्लामी के दीनी माहौल में हमें मिल रही है। मैं चाहूँगा ज़िमनन इस पर भी थोड़ी सी हम गुफ्तगू कर लें कि अच्छे शुआरा, अच्छे कलाम, और जिस तरह मोहब्बत मदीना, दर्द मदीना, उल्फत रसूल, चाहत रसूल, ये अच्छे शुआरा के कलाम सुनने से मिल रही है। और फरमाया कि मोहब्बत को परवान चढ़ाने वाली जो एक चीज़ होती है वो शेर होता है, लेकिन ये शायर भी अच्छा हो और जिसके बारे में शेर कहा गया है उसका भी कोई तकद्दस हो, तब तो एक अच्छी मोहब्बत हुजूर परवान चढ़ेगी।
लेकिन बिल्कुल, यहाँ जो मोहब्बत जो हम जिक्र कर रहे हैं वो मोहब्बत वो अल्लाह पाक का इरफान और मार्फत दिलाने वाली, और ये सारी जो शायरी जैसे हमारे ये जितने दीवान शाया हुए हैं सब में मोहब्बत रसूल है, इश्क रसूल है, अल्लाह पाक की याद है, और यही असल मोहब्बत तो यही है दुनिया की, और जो है वो खुदा ना खास्ता जो है वो ऐसी चीज की मोहब्बत, चाहे वो माल की मोहब्बत हो, माल की मोहब्बत पर भी शायरी मौजूद है, और भी जो है औरतों की मोहब्बत पर भी शायरी मौजूद है, और जो है वो और इस तरह के जो है रजाइल और जितनी भी इस तरह की चीजें होती है उस पर भी शायरी मौजूद है। तो बिल्कुल जो है मुबल्लिग दावत इस्लामी बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि जो शेर भी वो पढ़ना चाहिए, सबसे पहले तो शायर देखना चाहिए कि शायर कौन है, शायर हो सैयद अब्दुल लतीफ भिटाई जैसा तो फिर आप जब पढ़ेंगे उनके और अगर समझते हैं सिंधी जो समझता है जब वो उनके अशआर पढ़ता है तो फिर उसको कितना लुत्फ भी आता है और अल्लाह पाक की मोहब्बत, उसके प्यारे प्यारों की मोहब्बत भी जो है वो दिल में पैदा होती है। तो पहले तो ये देखना चाहिए शायर कौन है, तो शायर एक अच्छा होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए और मुस्तनद आलिम होना चाहिए या मुस्तनद आलिम का चेक शुदा कलाम होना चाहिए, और फिर जो है वो जब वो शायर दुरुस्त होगा तो फिर उसकी शायरी भी दुरुस्त होगी। जब पता ही नहीं है कि ये शेर है किसका तो फिर हम जो है वो उसे गुनगुना भी रहे हैं, और आजकल अल्लाह पाक मुआफ फरमाए कि बाद शेर तो कुफ्रिया है, यानी जिसको पढ़कर अल्लाह पाक की सिफात का इनकार होता है और अल्लाह पाक की जानिब जो है वो ऐसी सिफात यानी जो बुरी सिफात हैं उसका इंतसाब किया हुआ होता है, और फिर जो है वो दीन इस्लाम के जो अकायद हैं बिल्कुल उसमें जो है वो बिगाड़ दिए जाते हैं और लोगों की जबान पर भी वो शेर आ रहे होते हैं। तो एक शेर पढ़कर हम अपने जो है वो ईमान के जो करोड़ों भी मिले तो तब भी जो है वो जुदा करने वाली चीज नहीं, अनमोल है। तो ये शेर पढ़ के हम अपने ईमान को ही जाया कर डाले, तो लिहाजा जो है वो शेर भी पढ़ना है तो मुस्तनद आलमे दीन का जो है पढ़ना चाहिए, मुस्तनद जो है वो वलीउल्लाह का पढ़ना चाहिए, और फिर जो है जब पढ़ा जाए तो फिर उसका पढ़ने का अंदाज भी अच्छा होना चाहिए, यानी उसका महल भी दुरुस्त होना चाहिए, उसका इंतसाब भी दुरुस्त होना चाहिए कि उस हस्ती ने तो इंतसाब किया नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ,
صحیح.
اب ہم اس شعر کو فٹ کر رہے ہیں کسی عورت کی جانب, تو یہ ایک ایسی جو ہے وہ آدمی کی وہ محرومی ہوگی اور جو ہے نا انصافی ہوگی کہ یہ شعر کس کے لیے لکھا گیا تھا اور تم نے جو ہے وہ کس کے بارے میں جو ہے وہ پڑھ ڈالا, تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا.
کیا بات ہے, بہت پیاری توجہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ واقعی اس جانب دیکھا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بات کہی گئی. آپ ذرا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ ایک چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی یہ ہم بیان کر رہے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ, یہ ہمارا نظریہ ہے. اور جب اس اولا و اعلیٰ نبی کے بارے میں جو چیز کہی گئی, اب اس کو توڑ کر مروڑ کر پھر وہیں دنیا میں نیچے لے آیا جائے, کسی اور کی جانب منسوخ کیا جائے, تو ظاہر ہے اس چیز کو اس کے رتبے سے مرتبے سے نیچے لانا ہے. کتنی عجیب بات ہے. اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. بہت سے عجیب و غریب معاملات ہیں اس حوالے سے. میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں جن شعرا کے کلام پڑھ رہے ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدے رکھتا ہے, کیا نظریات رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سب سے پہلے کیا عقیدہ و نظریہ ہے, اور اس کے بعد دیکھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ, ان کے اہل بیت کے بارے میں کیا بات کرتا ہے, ان کا محبت رکھنے والا ہے بھی کہ نہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام علیہ مردوان پر کوئی ان کے ان سے دل میں بغض رکھتا ہو اور ہم اس کے اشعار پڑھ رہے ہوں. یہ یقیناً ایمان کو پہلے کھوکھلا اور پھر ڈھا دینے والا کام ہے. بندے کو پتہ نہیں لگتا, وہ شاعری تو ایک عجیب اثر بھی ہے اس میں, بندے کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا اور وہ دمہ دم مست کلندر کر کے پھر وہ ساری چیزیں ملیا میٹ کرتا جا رہا ہوتا ہے. بات ایک جملہ ہوتا ہے اور پھر بس اس کا وزن لانے کے لیے کہیں بھی عقیدے کو توڑوڑا مڑوڑا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر زبردست کلام فرمایا اور پھر الحمدللہ عزوجل یہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور یوں نعرے ہمیں عطا فرمائے کہ جو زبان زد عام بھی ہو جائیں, آسانی سے لبوں پر بھی آ جائیں, اور اس سے ہمارے عقائد و نظریات کی حفاظت بھی رہے. بھی ہم کلام سن رہے تھے, عدنان شیخ بھائی پڑھ رہے تھے, تو اس میں بھی ایک عقیدہ ہے صحابہ کرام علیہ مسلمان اسی پر رہے, اہل بیت اس پر رہے, ازواج مطہرات اسی پر رہیں, سب اولیاء کا عقیدہ رہا. پھر ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اسی کو جاری فرمایا, کہا کہ جب یہ سب کا عقیدہ سب کا نظریہ ہے سب کا یہی نعرہ ہے, تو پھر اتار کا بھی یہی نعرہ ہے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. جہاں عقائد و نظریات یوں سمجھائے جائیں, درست عقائد درست نظریات کی تعلیمات ہمیں اشعار سے مل رہی ہوں تو وہ بہت اچھے, اور اگر ان سے بھٹکایا جا رہا ہے تو دور بھاگیے, چھوڑ دیجئے, اس گلی میں نہ جائیے کہ ہمارا ایمان بہت انمول ہے, بہت انمول ہے, بہت انمول ہے, کروڑوں کے عوض بھی یہ بیچنے والا نہیں ہے. یہ ایمان ہمارا وہ ہے جو اللہ کریم جل وعلا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو اس کی جزا جنت ہے, اور جنت وہ ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ اس کی نعمتوں کے بارے میں کما حق ہو کسی دل میں خیال گزرا. کبھی دل میں یوں خیال تو آتا ہے کہ جنت کیا عظیم شے ہوگی, لیکن جتنا اونچا آپ تصور لے جائیں, جتنا اعلیٰ تخیل لے جائیں, جتنی اچھی سوچ سکتے ہیں, ہماری سوچ سے اچھی جنت رب العالمین جل وعلا نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے, بئی شرط, اس شرط پر کہ ہم ایمان والے ہوں. اپنا ایمان کبھی کھونا نہیں ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے, اور صحابہ و اہل بیت کے جو عقائد جو نظریات ہیں ہمیں انہی عقائد انہی نظریات پر استقامت نصیب فرمائے. ابھی ایک پیکج شامل کرنے لگے ہیں, واہ کیا بات, اعلی حضرت کی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عاشقان رسول, زندگی میں تکلیفیں آتی رہتی ہیں. تکلیف میں عام طور پر آہ او کراہنا, شور مچانا, آوازیں لگانا, ہائے مارا گیا, یا اس طرح کے مختلف انداز عام طور پر دیکھنے سننے میں آتے ہیں. لیکن اللہ والوں کا رجوع اس کیفیت میں بھی اپنے رب کی بارگاہ کی طرف ہوا کرتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن, آپ کی خدمت میں آپ کو لے کر چلوں گا. आपका विसाल शरीफ हुआ 25 सफरुल मुजफ्फर 1340 सन हिजरी को, विसाल से तकरीबन 16 दिन पहले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने एक खत तहरीर फरमाया मौलाना अब्दुस सलाम इनके नाम। उस खत में क्या क्या आपने जिक्र फरमाया, खत का मजमून कुछ तवील है, लेकिन आपने इसमें अपनी जो तिब्बी तौर पर आजमाइशें थी ना, बाद आजमाइशों का जिक्र किया, खांसी भी है, जुकाम भी है, खांसी बहुत शिद्दत की है, इतने झटके होते खांसी के कि जिगर और पहलू में दर्द हो जाता, इन झटकों की तकलीफ हद दर्जा ज्यादा थी। मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों का आपने तज़किरा फरमाया और मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों का तज़किरा करने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं, गर्ज ये वो मर्ज था 22 दिन में बाजू का गोश्त सही पैमाइश से 1.25 इंच घुल गया, ये कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई, जानों का इब्तदाई हिस्सा इतना रह गया जितना 22 दिन पहले बाजू था। मजीद कुछ आजमाइशों का आपने तज़किरा फरमाया और आजमाइशों का जिक्र करने के बाद इरशाद फरमाते हैं, 14 मुहर्रम को पहाड़ से वापस आया, माह रमजान के रोजे आपने आखिरी उम्र तक नहीं छोड़े, माह रमजान करीब आता चूंकि बरेली शरीफ में गर्मी हुआ करती थी तो रोजे रखने की नीयत से आप ठंडे इलाके में तशरीफ ले जाते थे ताकि रोजे की नेमत से महरूमी ना हो। 14 मुहर्रम को पहाड़ से वापस आया, लारी वाले मेरे अहबाब थे, जानने वाले थे, मौला ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, लारी ही में मेरे लिए पलंग बिछा कर लाए, बफ़ज़ल ही ताला बहुत आराम से आना हुआ। यहां जब तक आया हूं इतनी कुव्वत बाकी ना थी, इशा से जोहर तक की नमाजों को 4 आदमी कुर्सी पर बैठा कर मस्जिद में ले गए, कुव्वत नहीं है, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, कमजोरी की कैफियत आप जान चुके, खांसी की शिद्दत आप पहचान चुके कि जिगर और दर्द पहलू में दर्द उठता है, लेकिन 4 आदमी कुर्सी पर बिठाकर मस्जिद में लेकर जा रहे हैं, तकलीफ अपनी जगह, जोफ माना मगर ये जालिम दिल उनके रस्ते में तो थका ना करे। चाहे इसके बाद की कैफियत जिक्र फरमाते हैं, असर भी मस्जिद में अदा की, फिर बुखार और अब तक मस्जिद जाने की ताकत ना रही, 15 रोज से इस हाल शुरू हुए, इसने बिल्कुल गिरा दिया, बहुत कमजोरी हो गई, नकाहत हो गई, नमाज की चौकी पलंग के बराबर लगी हुई है, उठकर जाने की हिम्मत नहीं है, पलंग के साथ ही चौकी बिछा दी गई ताकि नमाज में आजमाइश तो ना हो, ना नमाज की नेमत से महरूमी तो ना हो। इस पर बैठे बैठे जाना 3-3 बार हिम्मत से होता है, एक साथ जाकर नमाज नहीं पढ़ी जाती, 4 रकात अदा करके कुछ रेस्ट करता हूँ फिर अगली नमाज अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह के अब तक फर्जो वितर और सुबह की सुन्नतें खड़े होकर ही पढ़ता हूं, मगर जो दुश्वारी होती है दिल जानता है, कैफियत किस तरह की है, कमजोरी किस तरह की है, लेकिन क्याम की लज्जत से महरूमी क्यों हो, अपने रब की बंदगी से महरूमी क्यों हो, किस दर्द और किस करब के साथ वहां पहुंचते होंगे आप तसव्वुर कर सकते हैं। और ये जुमले बता रहे हैं कि दुश्वारी किस तरह की है, क्याम में दुश्वारी किस तरह की है, इबादत में दुश्वारी किस तरह की है, लेकिन पीछे हटने का तसव्वुर नहीं है, मगर जो दुश्वारी है दिल जानता है। फिर कहते हैं 8वें दिन जुमा की हाजिरी तो जरूर है, बकिया नमाजों में अगर कोई आजमाइश होती है और नहीं भी पहुंच सकता तो जुमात मुबारक की हाजिरी पे तो जाना ही जाना है ना, मकान से मस्जिद तक कुर्सी पे जाने में वो ताब होता है कि बैठकर सुन्नतें भी बदिक्कतें तमाम पड़ी जाती हैं, कुर्सी पर बैठकर मस्जिद में जाने की सूरत तो हो रही है लेकिन मस्जिद में जाने की सूरत में भी काफी सारी आजमाइश का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ तरह के आवारिज आपने मजीद भी जिक्र फरमाया लेकिन एक नमूना आपके सामने रखा है और ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के उन मुबारक कलिमात की तरफ ही तसव्वुर को मरकूज करता है कि ज़ौफ माना मगर ये जालिम दिल उनके रस्ते में तो थका ना करे। अल्लाह और उसके रसूल की राह में क्या थकावट, बावजूद इसके कि आजमाइश है लेकिन राह मोहब्बत पे चलना हो तो फिर आजमाइशें नहीं देखी जाती। अल्लाह ताला इन्हीं का सदका हमें खिदमत दीन के लिए कबूल फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम।
आला हजरत बे मिसाल आला।
حضرت لا جواب لا حضرت بے مثال علم کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں موجزن تحریر میں جب قلم تو
سبحان اللہ، واہ کیا بات اعلی حضرت کی. اللہ کریم اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فائز الانوار پر اپنی کروڑہ کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کا فیض ہمیں عطا فرمائے. میسیجز کو شامل کر لیتے ہیں دن بھائی، اور کلام کی فرمائش ہے تو کجا من کجا. ٹھیک ہے جی، چیچا وطنی سے میسیج ہے، سلسلے کی اپریسیشن ہے، جزاک اللہ، اللہ برکت دے. اور کلام کی فرمائش ہے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ماشاء اللہ. اچھا جی، اسی والا سے میسج ہے، اگر میں تلفظ صحیح کر رہا ہوں تو، لکھا ہے کہ عدنان بھائی نے بہت اچھا کلام پڑھا، جزاک اللہ، اللہ برکت دے. اور سبحان اللہ، عدنان چشتی بھائی سے گزارش ہے کہ اپنا پسندیدہ کلام سنائے.
میں سن سکتا ہوں جی عدنان بھائی؟
چلیں اپنا پسندیدہ کلام کی آپ فرمائش کر دیں پھر.
علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی کلام ہے،
تنم فرسود.
تنم فرسود،
واہ واہ واہ. چلیں جی، آپ کی فرمائش تھوڑی سی مولڈ ہو کے پوری ہونے کے قریب ہے، اللہ خیر فرمائے.
عدنان ہی سنائیں گے.
اچھا جی، سنائیں گے عدنان. چلیں، اتنا ماشاء اللہ کیا تعاون فرمایا ہے، اللہ برکت دے. اچھا جی، دعا مدینہ، اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو میٹھے مدینے کی با ادب باذوق حاضری عطا فرمائے. اور اچھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. اچھا جی، یہ نعت سنا دیں میرے بھائی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. ٹھیک ہے جی، حمزہ والا سے میسج ہے، خالد بھائی ماشاء اللہ، عدنان بھائی کا انداز بیاں بہت ہی پیارا ہے ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. اور کلام سنا دیں حشر میں ان کو جو دیکھوں گا. ٹھیک ہے جی، اور پروگرام کے شروع میں بہت زبردست کلام سنایا، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے ماشاء اللہ بھائی، کیا بات ہے. گجراوالا سے میسج ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، اس کلام کی فرمائش ہے. اور موڑا خود سے میسج ہے، اور کہنا ہے کہ یہ کلام سنا دیں مجھے، مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. سبحان اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے.
واہ
جی واہ، سبحان اللہ، بس میرا مدعا مدینہ ہے. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. میسیجز اور بھی ہیں، اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. اس کلام کی کوئی تین میسیجز آئے ہوئے جی بیک ٹو بیک ہیں کیونکہ اس لیے وہ تینوں ایک ساتھ ہی آ گئے. اچھا جی ترمبا سے میسج ہے اور کہنا ہے کہ برائے خاک مدینہ یہ منقبت سنائے, جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے. عدنان بھائی کی طرف پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں عدنان بھائی کس خوش نصیب کی فرمائش ہے, کن کن خوش نصیبوں کی فرمائش ہے پوری فرماتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا وہ جو منگتا مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور کتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں, ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا, ان کے صدقے رمضان ملا, ان کے صدقے سلمان ملا, ان کے صدقے صدیق ملے, ان کے صدقے فاروق ملے, ان کے صدقے عثمان ملے, ان کے صدقے حیدر بھی ملے, ان کے صدقے حسنین ملے, ان کے صدقے زہرا بھی ملے, ان کے صدقے میرا رضا ملا, ان کے صدقے اذکان ملا, ان کے صدقے ان کا منگتا جو منگتا
उस गली का
بیتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے جب اپنا دربار سجایا میرے پیارے آقا نے گود میں لے کر داغِ غلیمہ پیارے نبی سے کہتی تھی میرا سویا بھاگ جگایا میرے پیارے آقا نے اور جس پہ اپنا رنگ چڑھایا میرے پیارے آقا نے ذات فرید اور عبد اللطیف پٹائی بنایا میرے پیارے آقا نے اس گلے
ماشاءاللہ اللہ کریم برکت دے قبول فرمائے. شیخ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج ہمارے سلسلے کا موضوع رہے اللہ کریم جل وعلا حضرت کے مزار پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. اور آپ کا ایک مزاج تھا کہ جس طرح ہم نے شاعری کی آپ کی بات کی اور پند و نصائح کی بات کی, اپنے مریدین کو وقتاً فوقتاً تلقین فرماتے اور ان تلقینوں میں کیا ہوتا, وہ کیا باتیں سمجھایا کرتے تھے, وہ کیا بھید ہیں. اگر ہم اولیاء کی تعلیمات کا خلاصہ لینا تو تقریباً ہر ولی یوں سمجھے کہ اپنے مریدین کو اپنے متعلقین کو یہ باتیں بتاتا رہا ہے اور یہ خزانہ ہے صوفی کرام کا جو وہ یوں تقسیم فرمایا کرتے تھے. روپے شروع سے چاہوں گا ارشاد فرمائے اس پر.
یہ امید دلایا کرتے تھے اور جوش اور ولولہ پیدا کرتے تھے کہ جو ایک فطری طور پر ایک انسان کے اندر سستی ہوتی ہے اور جلدی جو ہے وہ مسائل سے مشکلات سے گھبرا جاتا ہے, تو یہ ایک تو امید دلاتے تھے, جوش اور جذبہ دیتے تھے کہ عمل کی جانب آئیں, عبادت کی جانب آئیں, اللہ پاک کی جو ہے وہ شکر اور پھر جو مصیبتیں ہیں ان پر صبر کرنے کی طرف آئیں اور عمل کی دعوت دیا کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ کم کھانا, کم سونا, کم گفتگو کرنے کے بارے میں بھی فرمایا کرتے تھے. اور واقعی یہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جس پر عمل کریں تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے, آخرت بھی اچھی ہو جائے. ہم جب جو ہے وہ سوتے ہیں تو سوتے چلے جاتے ہیں, کھاتے ہیں تو کھاتے چلے جاتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں تو زیادہ بولتے ہیں, کم سنتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو زندگی میں پھر ہمارے لیے مسائل کھڑا کر دیتی ہیں. زیادہ کھائیں گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا, بیماریاں جو ہیں وہ چمٹ جائیں گی, اور جو ہے وہ زیادہ سوئیں گے تو پھر عقل بھی کم ہوگی اور جو ہے وقت بھی جو ہے وہ ہم پھر یہی کہتے رہیں گے کہ جناب اب میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, بڑا مصروف ہوتا ہوں. تو یہ بھی دیکھیں ذرا سوتے کتنا ہیں حضرت. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت زیادہ گفتگو کریں گے تو جتنی گفتگو زیادہ ہوگی اتنی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی. تو یہ وہ تعلیمات ہیں, اگر اس پر عمل کرتے چلے جائیں, شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ان تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں تو رب کی رحمت سے دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی.
بہت عمدہ بات ہے یہ کہ بندہ سونے کے ٹائم سو جائے. جو کم سونا ہے نا یہ اس صورت میں بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ جب آپ سونے کے ٹائم سو رہے ہیں, ورنہ کم کم کر کے تین چار مرتبہ دن میں جو سو رہے ہیں وہ بیچارے پریشان بھی ہو رہے ہیں. ہر ایک جسم, ہر ایک کی باڈی شارٹ ٹائم سلیپنگ موڈ پر ہو اور یہ اس کے لیے فائدہ مند ہو, ایسا ضروری نہیں ہو سکتا ہے ایسا میں جانتا ہوں اس طرح کے افراد کو کہ جو دن میں دو تین مرتبہ تھوڑی تھوڑی نیند لیتے ہیں لیکن ماشاءاللہ جب وہ جاگتے ہیں تو واقعی جاگ رہے ہوتے ہیں بیدار ہوتے ہیں تو واقعی بیدار ہوتے ہیں اور ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن اس طرح کے بھی افراد ہیں کہ وہ لمبی نیند سوئیں گے اور اس کے بعد ایکٹیو نہیں ہوں گے وہ جاگنے کے بعد بھی سو رہے ہوں گے کچھ تحقیقات لوگوں نے پیش کی اور اس میں یہ تھا کہ جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو بیدار ہونے کے 7 سے 8 گھنٹے سو کر اٹھا ہے اس کے بعد 7 سے 8 گھنٹے کے دوران جو اہم فیصلے ہیں وہ کر لے تو امید ہے کہ وہ درست ہوں گے لیکن اس کے زیادہ دیر بعد اگر فیصلے کیے جائیں گے تو پھر وہ دماغ تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے اور وہ سلیپنگ موڈ کی طرف آ رہا ہوتا ہے وہ اس کو آرام چاہیے ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو وسعت چاہیے ہوتی ہے کسی فیصلے کو کرنے کے لیے وہ نہیں ہو پاتی بہرحال صوفیہ کرام کی تعلیمات میں سے یہ رہا کہ کم بولا جائے کم کھایا جائے اور کم سویا جائے اسی طرح شاہ عبداللطیف بٹائی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے انداز میں سے یہ بھی ملتا تلقین اور آپ کے نصائح میں سے یہ بھی ملتا دان بھائی کہ آپ سادہ لباس کی ترغیب دیا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن دیتے
بالکل خالد بھائی سادگی تو شرعاً محمود ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ادا بھی رہی ہے اور جو اللہ والے ہیں یقیناً وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کو فالو کرتے ہیں آپ ہی کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہیں اسی لیے وہ اللہ والے ہیں تو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی ایک تو سادات گھرانے سے تعلق حضور کی آل پاک اور پھر وہی پیغام جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے تو یوں سادگی اور عاجزی و انکساری یہ وہ اچھے اخلاق وہ اچھی عادات ہیں جو اللہ والوں کے اندر جو ہے وہ یوں کہیں کامن جو عادات ہوتی ہیں ان کے اندر
راشد بھی سادات کا گھرانہ ہے کاظمی سادات ہیں یہ اور ایک جو آپ کے عمل میں بھی رہا آپ کی تلقین میں بھی ایک پہلو یہ رہا کہ ذکر و فکر میں مشغول رہنے کی تلقین ہوتی تھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یوں سمجھے آل سے ہی سب سادات ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بارہا روایات میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ چکی بھی چلا رہی ہوتی تھی تب بھی قرآن کی تلاوت جاری ہوتی تھی تو یہ گھرانہ سادات کا ہے سادات تو پھر عالی مرتبے والے ہیں ہمیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک ہی رکھنا چاہیے لیکن یہ اپنے ذاتی طور پہ معاملات کو کس طرح چلاتے ہیں
سادات کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مبارک اگر تعلیمات کو دیکھا جائے تو ان کی مبارک تعلیمات وہی ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کیونکہ ان کی رگوں میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خون ہے یہ ان کی آل ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح ذکر و فکر میں مشہور رہتے امت کی تربیت میں مصروف رہتے اور جو سادگی کا درس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت میں ہمیں ملتا ہے یقیناً یہی مبارک انداز سادات کرام کے پاکیزہ گھرانے میں بھی ہمیں ملتا ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ جو کاظمی سادات سے تعلق رکھتے ہیں اور سادات کرام کی محبت کو دلوں میں بسانے کا دلوں میں پیدا کرنے کا اور اپنی اولاد کو بھی اہل بیت کی سادات کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنے کی حدیث پاک میں ترغیب اور تلقین موجود ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ادبو اولادکم علی ثلاث خصال فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو 3 خصلتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ نمبر 1 حبی نبیکم اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ وحبی اہل بیتہا اور ان کے اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرو وقراءۃ القرآن اور قرآن پڑھنے کی تعلیم انہیں سکھاؤ تو آپ اس میں غور کیجئے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں اور اپنے بچوں کے دل میں پیدا کرنے کا حکم دیا گیا اس کے بعد پھر اہل بیت کی محبت کو دلوں میں سینوں میں بسانے کی ترغیب دی گئی اور بچوں کو بھی اہل بیت کی محبت سکھانے کا ارشاد فرمایا گیا اور قرآن پڑھنے کا سکھایا گیا تو دیکھیے کہ صحابہ کرام علی مریدوان نے بھی اپنے بچوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو پیدا کیا اور جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو خالد فطری طور پر انسان اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے اپنے محبوب کی انداز زندگی کو اختیار کرتا ہے جس سے انسان کے عمل میں نکھار پیدا ہوتا ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سادات کرام کی محبت ہمارے دلوں میں اسی طرح قائم رکھے اور ہماری قبر کا چراغ کرے
آمین الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پیاری تربیت یہ سادات کرام سے یہ اللہ والوں سے یہ بزرگوں سے محبت اور عقیدت کے انداز سکھا رہے ہیں. آپ بھی آئیے, دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے, سیکھتے رہیے اور انشاءاللہ راہ مدینہ پر چلتے رہیے. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرمائے, اور جو کچھ سلسلہ پیش کیا گیا اس کے پیش کرنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے. صلاۃ والسلام شامل کرتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات الله عليك, طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب شكر علينا ما دعا عن الله لي. يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات الله عليك. جغني کے وقت آنا, چہرہ انور دکھانا, مکر شیطان سے بچانا, اپنے دامن میں چھپانا. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات الله عليك.